بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 اپریل 2011، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں محترم جناب بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا مشن کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال عز وجل في هذه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال عز وجل في سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی. سورہ الاسر 3 آیات پر مشتمل ہے، اس کی تلاوت کی. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 اور سورہ نور کی کچھ آیات تلاوت کی. اپریل کے کا مہینہ ہے اور پچھلے سال اسی ماہ میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آج میں اس مسجد کے حوالے سے، مجھے وہ اس لیے یاد آئے کہ اس جگہ پر انہوں نے مسلسل تقریباً 27 سال یا اس سے کچھ زیادہ جمعے کے خطاب کیے، اور جمعے کے علاوہ بھی عیدین کے موقعوں پر ہر سال وہ خطاب بھی کرتے رہے، عید کی نماز پڑھاتے رہے، اور اپنی عمر کے آخری حصے میں جب وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے تو تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے نماز پڑھی جب انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھائی، لیکن اس کے علاوہ وہ عید کی نماز کے بعد چند منٹ، 15 یا 20 منٹ خطاب کیا کرتے تھے، جو بھی اس وقت کے حالات ہوتے تھے اس حوالے سے. ان کی زندگی کے جو بھی ان کا مشن تھا اس کا احاطہ کرنا تو ایک مختصر سی تقریر میں ممکن نہیں ہے. اور میں یہ بھی آپ کو سامنے احساس میں دلا دوں کہ میں کوئی شخصیت پرستی کے حوالے سے ان کا ذکر نہیں کر رہا. برسی منانا، کوئی یاد منانا، اس کو وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور اسی چیز کی انہوں نے تعلیم دی کہ دین میں یہ نہ دین کا حصہ ہے نہ ہمارے دین میں اس چیز کے کوئی ذکر ہے. لیکن میں ان کا ذکر اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ میں ایک بار پھر آج یاد دلا دوں کہ انہوں نے زندگی اپنی کس کام میں لگا دی، اور کیا وہ کام ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ختم ہو گیا، یا وہ کام باقی ہے اور انہوں نے جس کام کی طرف توجہ دلائی ہماری وہ وہی کام تھا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی اور رسول مبعوث کرتے رہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اور رسالت بھی ان پر اپنے کمال کو پہنچ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو جو رسولوں کا مشن تھا وہ اپنی امت کے حوالے کر کے چلے گئے. اور محترم ڈاکٹر نثار احمد کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کو، اس امت مسلمہ کو، اور خاص طور پر پاکستان کے رہنے والوں کو، کیونکہ ان کا اکثر خطاب اردو میں ہے، اس امت کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا. یہ ان کی زندگی کا مشن تھا. لہذا میں ان کی یاد نہیں منا رہا، بلکہ دراصل میں اس مشن کو ایک بار پھر مختصر سے الفاظ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں. اسی حوالے سے میں نے یہ 4 مختصر سے آیات تلاوت کی تاکہ میں اس مختصر سے مشن کو اس مختصر سے وقت میں دہرا دوں. بنیادی طور پر وہ ایک MBBS ڈاکٹر تھے، اور تعلیم انہوں نے ڈاکٹری کی حاصل کی تھی. معروف معنی میں وہ کوئی عالم دین نہیں تھے، معروف معنی میں کوئی مفسر قرآن نہیں تھے، کوئی محدث نہیں تھے، کوئی مفتی نہیں تھے، کوئی فقیہ نہیں تھے، لیکن دوران طالب علمی میں پاکستان بننے سے پہلے جب وہ بھی اسکول کے طالب علم تھے تو ان کی وابستگی اس تحریک کے ساتھ تھی کہ جس تحریک کے نتیجے میں یہ ملک قائم ہوا. لہذا ان کی ایک محبت اس ملک سے بھی تھی، ان کے اندر پاکستانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اس ملک سے بھی محبت وہ کسی بت کے طور پر نہیں کرتے تھے، بلکہ اس ملک سے محبت ان کی اسی حوالے سے تھی کہ جس حوالے سے اس ملک کا تصور پیش کیا علامہ اقبال نے، جن کو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں، اور معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے، جنہوں نے اس ملک کے بنانے میں اپنی ہڈیاں گھلا دی. نہیں وہ نزار شخص، لیکن ایک پختہ عزم والا کہ جس نے انہونی کر دکھائی کہ تمام تر مخالفتوں کے باوجود، تمام تر جغرافیائی اور دنیاوی ان رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے اس ملک کا قیام، اور اس کو محترم ڈاکٹر سرار احمد اللہ کی مشیت کہتے تھے کہ اللہ کی مشیت ایسی تھی، مشیت ازدی میں تھا، اسی لیے یہ 27ویں رمضان کو معرض وجود میں آیا. جو تاریخ کے طالب علم ہیں، جو دنیاوی حقائق کو دیکھتے ہیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، میرا تو اتنا مطالعہ بھی نہیں ہے اور نہ میں اس تفصیل میں جانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس وقت کے حالات تھے، اور یہ واقعات میری پیدائش سے پہلے کے ہیں، میں نے بھی کتابوں ہی میں پڑھے ہیں، نہ انگریز چاہتا تھا کہ پاکستان کی مملکت وجود میں آئے، نہ ہندو چاہتا تھا، اس کی تو دھرتی ماتا کے ٹکڑے ہو رہے تھے، اس کے تو سینے پر آری چل رہی تھی، کہ یہ پاکستان وجود میں آئے، اس دھرتی ماتا کے ٹکڑے کیے جائیں، اور نہ ہی اس کی سرحدیں جو عام معنی میں قومیں بنتی ہیں یا ملک بنتے ہیں، کوئی جغرافیائی حدود اس کی جو ہیں وہ انسانی ذہن میں آنے والے نہیں ہیں، کوئی پہاڑوں کے درمیان ملک ہو، کوئی دریائی حدوں ہیں حدیں ہو، ایک لکیر کھینچ دی گئی دنیا کے نقشے پر اور ایک ملک جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا. مغربی سرحد تو اس کی آج تک ڈیفائنڈ نہیں ہے، وہ ڈیورنٹ لائن جو بھی تھی وہ بھی اب کہیں نہیں ہے، تو متفق علیہ مغربی سرحد اس ملک کی ہے ہی نہیں، اور مشرقی سرحد جو ہے اس بچے کچھ پاکستان کی، وہ بھی کوئی انسانوں نے بیٹھ کر اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات کے حوالے سے ایک لائن لگا دی اور ضلعوں اور تحصیلوں تک کو تقسیم کر گئے. لیکن یہ چیز ہمیں محترم ڈاکٹر سار احمد نے ہی سمجھائی کہ اللہ کی مشیت تھی کہ یہ ملک قائم ہو، اور جس انداز میں یہ قائم ہوا، ایک ریاست مدینہ کی تھی کہ جو دین کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اسلام کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس دنیا میں یہ مملکت تھی جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی. آج ہمیں بتانے والے، آج کر کے دانشور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہندو کا خوف تھا، اپنی جگہ ہوگا، لیکن اس ہندو کے خوف کے باوجود اس خوف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک نیا ملک کھڑا کر دیا جائے، کو آئین میں تحفظات دے دیے جاتے ہیں ان کو، ان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے کہا جاتا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے کہ آئین میں تمہارے لیے کوئی، تمہارے اطمینان قلب کے لیے کوئی دفعہ رکھ دی جائے گی. لیکن یہ کہ ایک ملک وجود میں آ جائے، اور آج کل کے ہمارے سیکولر دانشور ہمیں یہ باور کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ قائد اعظم بھی ایک سیکولر شخصیت تھے، کوئی مذہبی شخصیت تو نہیں تھے، ان کے ذہن میں بھی کوئی مذہب کا وہ تصور نہیں تھا کہ کوئی مملکت قائم ہو جہاں پر دین غالب ہو. آج میں کچھ اقتباسات آپ کے سامنے ان کی تقاریر کے پیش کر دوں مختصر سے الفاظ میں، جو یہ بات باور کرا دیں کہ آج کل کے ہمارے سیکولر دانشور ہمیں غلط راہ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. قائد اعظم منافق شخصیت نہیں تھے، ان کے دشمنوں نے بھی گواہی دی کہ منافق انسان نہیں تھا، وہ ایک پرخلوص انسان تھا جو جس چیز میں بلیو کرتا تھا وہی کہتا تھا، زبان سے نکالتا تھا. 6 جون 1938 پاکستان کے قیام سے 11 سال پہلے کی ایک تقریر کا اقتباس ہے، مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے، ان کی تقریر اقتباس سنا رہا ہوں آپ. 22 نومبر 1938 کی ایک تقریر میں ان کے الفاظ ہیں، اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے. میں پھر یاد دلا دوں کہ وہ شخص منافق شخص نہیں تھا، کہ وہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہو اور اس کے دل میں کچھ ہو. یہ تہمت ہوگی اگر کہا جائے کہ وہ ایک بناوٹی شخص تھا، اس نے جو کچھ کہا وہ بلیو نہیں کرتا تھا اس نے، یہ بہتان ہوگا اس شخص پر. 8 اپریل 1938 میں اسٹار آف انڈیا کی سرخی ہے، قائد اعظم کے الفاظ، ملت اسلامیہ عالمی ہے. 7 اگست 1938، میں اول و آخر مسلمان ہوں. 9 نومبر 1939، مغرب جمہوریت کے نقائص گنوائے انہوں نے. 16 نومبر 1939 ان کا فرمان ہے، انسان خلیفۃ اللہ ہے. 9 مارچ 1940 ٹائمز آف لندن کی سرخی ہے، ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیتیں ہیں. ان کا ویژن کلیئر تھا، وہ کانگریس میں بھی رہے ایک زمانے میں، اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ کبھی تو آپ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے، تو ان کا جواب بڑا خوبصورت تھا، کبھی میں پرائمری کلاس میں بھی پڑھتا تھا. انسان کا ذہن تبدیل ہوتا ہے، انسان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، انسان کے خیالات تبدیل ہوتے ہیں. آج انسان کہیں اور کھڑا ہوتا ہے، کسی اور چیز کو اس کا نظریہ ہوتا ہے، اور کل کو اس کا نظریہ تبدیل ہو سکتا ہے، لوگ مذہب تبدیل کر لیتے ہیں. لہذا قائد اعظم نہ تو منافق شخصیت تھے اور علامہ اقبال کی بھی جو شخصیت ہے ان کے بھی ذہن کا ارتقاء ہوا ہے، کبھی انہوں نے عشقیہ شاعری بھی کی ہے، انہوں نے بھی کبھی سارا ہندوستان ہمارا کا راگ الاپا ہے، اور کبھی ان کے آخری دور کی شاعری جو پیور قرآن و سنت کی ترجمانی کی انہوں نے اپنی شاعری میں، اور انہوں نے بھی اس چیز کی قوالی گائی ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، ان کا تو انتقال ہو گیا پاکستان بننے سے 9 سال پہلے 1938 میں، وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ویژنری انسان کہ اس بر صغیر کے شمال مغربی علاقوں میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی جہاں پر مسلمان اپنے دین پر عمل کر کے پوری دنیا کے سامنے نمونہ پیش کر دیں گے، اس دین کا جو اپنی اوریجنل شکل میں تھا، ملوکیت کے جو پردے پڑھنے سے پہلے جو دین تھا، یعنی خلافت راشدہ کا دین، دراصل وہ تصور دے رہے تھے دنیا کو ایک ایسی مملکت کا کہ جہاں مسلمان اپنے دین پر اس درجے میں عمل کر کے دنیا کے سامنے حجت قائم کر دیں گے جو دین خلافت راشدہ کے زمانے میں پریکٹس کیا گیا، جب خلیفۃ المسلمین حقیقی معنوں میں خادم المومنین ہوتا تھا، جب خلیفۃ المسلمین کی تنخواہ ملت اسلامیہ کے ایک غریب ترین فرد کے برابر ہوتی تھی، تاکہ اسے احساس رہے کہ اس کے مملکت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنے کم تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں، حالانکہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بڑے بڑے فقراء صحابی مالدار ہو گئے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، کئی کئی دن فاقے آتے تھے ان پر، ان کا اپنا قول مشہور ہے کہ وہ فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ ان پر مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، وہی ابو ہریرہ کسی زمانے میں اتنے مالدار ہو گئے تھے، یعنی جو بھی جہاد ہوتا تھا اور جو بھی مال غنیمت آتی تھی ان فقراء صحابہ کا وظیفہ مقرر تھا اور ان کو اس میں سے گھر بیٹھے اتنے وظیفہ ملتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آج ریشمی کپڑوں سے میں اپنی ناک صاف کر کے پھینک دیتا ہوں، یہ ان کے اقوال ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا وہ پیمن لگے کپڑے پہنتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں کہ جب وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے ہیں تو ان کے اور غلام کے لیے ایک ہی اونٹ تھا، حالانکہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر جا رہے تھے، وہ ایک اونٹ اور بھی لے سکتے تھے بیت المال سے، جبکہ بیت المال میں موجود نہیں تھا، وہ اپنے لیے کوئی پوشاک بھی سلوا سکتے تھے کہ بیت المقدس جا کر عیسائیوں کے پادریوں سے ملاقات ہوگی، ڈگنیٹری ہیں، لیکن وہ اس حال میں پہنچتے ہیں کہ پیدل چل رہے ہیں، جوتے پھٹ گئے وہ بھی بغل میں دبے ہوئے ہیں، لباس بھی پیوند زدہ ہے، اور مسلمانوں کی جو بھی فوجیں وہاں تھیں جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا ذرا لباس تبدیل کر لیجئے، کل آپ نے بڑے رؤسا سے ملاقات کرنی ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں عزت لباس نے نہیں دی، ہمیں یہ شان و شوکت اسلام نے دی ہے، یہ ہماری ذاتی نہیں ہے، یہ اس لباس کی وجہ سے نہیں ہے ہمیں جو عزت ملی ہے، اور اسلام اجازت نہیں دیتا خلیفہ کو کہ خلیفہ وہ بیت المال کے پیسوں سے اپنے لیے کوئی نیا لباس تیار کروا لے، وہ اسلام کہ لوگوں کو عزت اسلام نے دی تھی، لوگوں کی وجہ سے اسلام کو عزت نہیں ملی تھی، معاشیات ضروری ہیں اس انسان کے لیے، معاش ضروری ہے، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، جائز ذرائع سے جو بھی حاصل ہو وہ انسان جائز جگہوں پہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن جو سٹینڈرڈ قائم کر گئے خلفائے راشدین مسلمانوں کے لیے وہ دور ملوکیت میں برقرار نہیں رہ سکا، اسی لیے ان کو خلفاء اس معنی میں نہیں کہا جاتا، راشد نہیں کہا جاتا، ان کی ڈیزگنیشن خلیفہ تھی، خلیفۃ المسلمین، لیکن کہا ان کو بادشاہ ہی جاتا تھا، امت نے ان کو ملوکیت کا نظام ہی کہا، کیونکہ ان کے رہن سہن کے طریقے بادشاہوں جیسے ہو گئے تھے، خلفائے راشدین والا اسٹینڈرڈ نہیں تھا. مصور پاکستان نے یہی کہا تھا کہ اس پاکستان میں وہ نظام قائم کر کے دنیا پر حجت قائم کر دیں کہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کیا ہوتا ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے اس فلسفے کو سمجھا جیسا کہ یہ تھا، اور پھر زمانے کے ساتھ بہہ کر بھی انہوں نے دولت جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ آخر وقت تک اپنی اسی فقیرانہ زندگی پر رہے. وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، ان کا وہ کمرہ آج بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے جہاں ایک لوہے کا پلنگ چارپائی پڑی ہے، کوئی لکڑی کا بیڈ بھی نہیں پڑا ہوا، مسہری بھی نہیں پڑی. اور انہوں نے اپنی جدوجہد شروع کی. میں نے شروع میں سورہ رحمان کی آیات تلاوت کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آج آپ کو بہت سے ادارے ملیں گے جو عربی قرآن کا عربی گرامر پڑھا رہے ہوں گے پورے پاکستان میں، بہت سے ادارے ملیں گے جگہ جگہ بینر لگے ہوئے ہوں گے دروس قرآن کے. لیکن میری یادداشت کے حوالے سے وہ پہلا شخص تھا جس نے عوامی دروس قرآن کی بنیاد ڈالی اس پاکستان میں. 1954 میں وہ ایم بی بی ایس کی تعلیم سے فارغ ہوئے، ساہیوال سے پڑھنے کے لیے آئے تھے. ساہیوال میں جا کر پہلا عوامی دروس درس قرآن کا حلقہ 1954 میں قائم کیا. اپنی کمائی سے وہی جو اپنی کوئی میڈیکل پریکٹس سے حاصل کرتے تھے، ایک ہاسٹل کھولا جہاں لڑکوں کو وہ رکھتے تھے اور اپنے فارغ وقت میں وہ قرآن پڑھاتے تھے. تقریباً کو 5-7 سال انہوں نے وہاں یہ کام کیا، عربی گرامر اور قرآن کا درس. ڈاکٹر کچھ پریکٹس کر لی، باقی وقت میں یہ کام کیا، اپنی پریکٹس کو ترقی نہیں دی. پھر کراچی چلے گئے اپنی کی فیملی بزنس میں، اپنے بھائی کے بزنس کے حوالے سے، لیکن وہاں جا کر بھی ان کی توجہ دروس قرآن کی طرف زیادہ رہی. اور کراچی میں وہ حلقے قائم کیے، وہاں پر قرآنی درس دیتے رہے. ایک حوالہ وہ عنایات کا دیتے تھے کہ رحمان کی صفت رحمت کا مظہر یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا اور انسان اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں لیکن اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اس کی وجہ افضلیت اشرفیت یہ ہے کہ ملائکہ اور جنات سے سجدہ کروایا اور قرآن سکھا دیا اور اس کو بیان کی طاقت دی. اور پھر وہ حدیث سنایا کرتے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور کہا کرتے تھے کہ حضور کے مخاطب اس وقت صحابہ تھے اور وہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، اور اسی کی قوالی وہ گاتے رہے. پھر اپنا درس قرآن وہ شروع کرتے تھے سورہ والعصر سے، جو ان کا قرآن حکیم کے مطالعہ کا منتخب نصاب تھا. قرآن حکیم کی چھوٹی سی سورت کہ جس میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ پوری بڑی نو انسان خسارے میں ہے، کلیتاً خسارے میں ہے، خسران عظیم میں مبتلا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، حق کی باہم ایک دوسرے کو تاکید کریں، اور حق کی صبر کی باہم ایک دوسرے کو تاکید کریں. اور اس ضمن میں وہ صحابہ کا طرز عمل بتایا کرتے تھے کہ صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ سورہ مبارکہ، یہ چھوٹی سورت، مختصر سورت ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، جدا ہوتے ہوئے یہ سبق تازہ کرتے تھے کہ انسانیت کی فلاح اس چیز میں ہے کہ ایمان ہو اس کا، اس ایمان کے نتیجے میں عمل صالح کی توفیق ہو، اور وہ عمل صالح اس درجے میں ہو کہ پھر وہ انسان ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے ہوں. اور حق پورا بیان ہوگا تو مصائب آئیں گے، رکاوٹیں آئیں گی. اگر حق پورا بیان ہو رہا ہوگا تو پھر وہ صبر کرے. اور پھر وہ ریورس ترتیب سے بھی وہ سمجھاتے تھے کہ اگر صبر کے مراحل نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے کہ پورا حق بیان نہیں ہو رہا، اگر پورا حق بیان نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ ابھی عمل صالح ٹھیک نہیں ہوا، اور اگر عمل صالح ٹھیک نہیں اس کا مطلب ہے ایمان نہیں. ترتیب کو اس طرح بھی قائم کرتے تھے، ایمان حقیقی ہوگا تو عمل صالح خود بخود ہوگا، عمل صالح درست ہوگا تو انسان ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے گا، اور اگر پورے حق کی وصیت کرے گا تو صبر کرنا پڑے گا اس کو. اور پھر ریورس آرڈر میں بھی بتاتے تھے. اور وہ منتخب نصاب مختلف مراحل قرآن حکیم کے مختلف حصے بیان ہوتے تھے، نیکی کا تصور، ولایت کا مقام، ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے، عمل صالح کیا کیا ہیں، تواصی بالحق، حلق کا ضربہ اسلام کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل میں پھر صبر کے سارے مراحل بیان ہوتے تھے، اور پھر سورہ حدید اس کا اختتامی درس چار رکوں پر مشتمل، اور اس سورہ حدید کا بھی کلائمیکس وہ آیت، آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں مبعوث کیے؟ اللہ نے اپنے رسول مبعوث کیے بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، انسان پہچان جاتے تھے کہ یہ وقت کے رسول ہیں، ایسے معجزے اللہ تعالیٰ دے کر بھیجتے تھے، کوئی شک نہیں رہتا تھا، فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، ہاتھ نہیں ڈال سکا ان پر، تنہ تنہا تھے، فرعون کے پاس تو لاؤ لشکر تھا، سارا ساز و سامان تھا، اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ دربار میں کھڑے ہو کر نعرہ مستانہ لگا دو کہ ایمان لا اللہ پر، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے، یقین دل میں تھا اس کے، اظہار نہیں کیا، قرآن حکیم کی گواہی ہے، اللہ کی گواہی ہے، وستیقن تھا وجہد بی آیاتنا، اسے یقین تھا ہماری آیات کا، اس نے انکار کیا، مرتے ہوئے اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اللہ نے کہا نہیں اب وقت نہیں ہے ایمان لانے کا، ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، ان رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی، میزان بھی نازل کی، حقوق و فرائض کا تعین کر دیا ہم نے، اس میزان میں اس ترازو میں تل کر ملے گا، وہ آسمانی ہدایت، وہ ڈیوائن گائیڈنس، وہ ان کتابوں میں قانون اللہ کا موجود تھا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ بنی نوع انسان ایک نظام عدل اجتماعی پر قائم ہو جائے، قسط پر قائم ہو جائے، لیکن یہ صرف کام صرف دعوت و تبلیغ سے ہونے والا نہیں تھا، ورنہ اللہ کے بڑے بڑے اولو العزم رسول آئے، اور محمد الرسول اللہ جو رحمت للعالمین تھے، ان کو بھی اپنا خون اور اپنے صحابہ کا خون بہانا پڑا، حضور بھی زخمی ہوئے ہیں، طائف کی گلیوں میں بھی زخمی ہوئے ہیں، اور احد پہاڑ پر بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اپنے کئی جانثار ساتھیوں کی جانیں نچھاور کرنی پڑی ہیں، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید، اس میں بڑی سخت قوت ہے، جنگ کی صلاحیت ہے، وہ منافع للناس، لوگوں کے اور بھی فائدے کی چیزیں ہیں، برتن بھانڈے بھی بنتے ہیں لوہے سے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جانچ لے کہ کون ہے جانثار، کون ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والے غائب میں ہوتے ہوئے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو خود زبردست ہے، طاقتور ہے، اللہ چاہے تو کن فیکون سے اپنے نظام کو نافذ کر سکتا ہے، ہوتا تو ہمیشہ اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن پوری بنی نوع انسان کی تاریخ میں یہ انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا، جب یہ قوم کے اندر رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ اور حق اور صبر کی وصیت کرتے ہوئے وہ نظام نافذ ہوا، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، ان کے ساتھیوں جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس خلافت راشدہ کو قائم کر کے نصیحت کر گئے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور یہ جھنڈا اپنی امت کے ہاتھوں میں تھما گئے، اور سورہ نور مدنی سورت ہے، اور وہاں یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا آنے والے لوگوں کے لیے بھی درج ہے، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہہ دیجئے نبی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت بھی مطلق، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی مطلق، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر تم روگردانی کرتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو جو بھی اللہ کا رسول ہو اس کے لیے اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری پہنچا دینے کی، اس نے پہنچا دی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر تمہاری ذمہ داری ہے، جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، یہ رسول بوجھ ڈال کر چلے گئے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تم پوری بنی نوع انسان کے لیے گواہ، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، رسالت بھی کامل ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، اب یہ جھنڈا امت کو تھما دیا گیا ہے کہ جیسے رسول نے تم پر گواہی قائم کی اپنے قول و فعل سے، ایسے تم پوری بنی نوع انسان پر قائم کر دو. سورہ حج میں یہی مضمون ایک اور انداز میں آیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں پسند کر لیا، تمہیں یہ ایمان کی دولت دی، تمہیں اس رسول کا امتی بنا دیا. واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے لیے، دین بڑا آسان کر دیا. ہاں یہ ذمہ داری تو ہے دین کو پھیلانے کی، لیکن اس کے علاوہ انفرادی طور پر دین بہت آسان ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارے لیے وہی ابراہیم کا طریقہ، نعرہ مستانہ لگا دو، بغاوت کر لو رسم و رواج سے، اس ایک اللہ والے ہو جاؤ، اس نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمین فرما بردار، پہلے بھی دین اسلام ہی تھا، یہ دین یہود یا دین نصارہ نہیں تھا، عیسائی اور یہودی نہیں تھے، دین ابراہیمی تھے، دین فرما برداری تھا، ایک اللہ کی ماننے کا دین تھا، دین وہی تھا، بندگی نہیں کی جائے گی مگر اللہ کی، اور بندگی اطاعت کا نام ہے، کلی اطاعت، اسی کو غلامی کہتے ہیں، اسی کو بندگی کہتے ہیں، فارسی میں آپ غلامی کہہ لیجئے، عربی میں بندگی کہتے ہیں، بندگی اور فارسی میں کہہ لیجئے، عربی میں آپ اس کو دین اسلام کہہ لیجئے، فرما برداری کا نظام. ابراہیم سے کیا کہا تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ سر جھکا دے، اس نے کہا میں نے سر جھکا دیا تمام جہانوں کے رب کے سامنے. یہی پیغام اس نے، یہی وصیت اپنی اولاد کو کی تھی، انہوں نے اپنا نام یہودی یا نصرانی رکھ لیا، ان کے کام، ان کے جد امجد ابراہیم نے تو نام مسلمین رکھا تھا فرما بردار، کس لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر، اپنے اپنے وقت کے رسول گواہی دے دیں کہ باری تعالیٰ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو ہمارے رسول کی ذمہ داری وہ ہے جو اس پر بوجھ ہم نے ڈالا ہے، اس پر بوجھ ڈالا تھا کہ وہ پیغام پہنچا دے اور دین قائم کر دے، اس نے قائم کر دیا. فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اللہ کے رسول تو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے گواہی لے گئے جو ان کے زمانے میں لوگ موجود تھے، سوالات کے مجمع سے گواہی لے لے، اللہ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، اور اس سوالات کے مجمع نے گواہی دی، انا ہم گواہی دیتے ہیں، انک قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمہ. اللہ کے رسول نے کہا باری تعالیٰ گواہ رہنا، اللہ مشہد، اللہ مشہد، اللہ مشہد، باری تعالیٰ تو گواہ رہنا ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اور پھر کہا تھا فل جو بلے کو شاہد الغائب، اب جاؤ تم پہنچاؤ جو نہیں موجود یہاں تک، قیامت تک تمہارے ذمہ ہے یہ ذمہ داری. وما علر وین تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے ہمارے رسول کی، تہتدوا ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. وما علر رسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول کی ذمہ داری واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں، وہ اس نے ادا کر دی. پھر ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایک ایک فرد سے وعدہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ایک فرد کو تو اپنی جان دینی پڑ جائے، اجتماعیت سے وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں. اب یہ ایمان اور عمل صالح کا لیول وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، کہ جس کے نتیجے میں خلافت قائم ہو گئی تھی. یہی وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لازماً ہم ان کو زمین میں خلافت عطا کریں گے جیسے ان سے پچھلوں کو دی تھی. اس وقت کے مسلمان جب قرآن نازل ہو رہا تھا، داؤد علیہ السلام کی خلافت اللہ تعالیٰ نے قائم کروا دی تھی بنی اسرائیل میں بھی. وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، ہم لازماً ان کو خلافت دیں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پچھلوں کو دی تھی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ہم لازماً زمین میں تمکن دیں گے اس دین کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا. کون سا دین؟ یہی دین, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ, آج کے دن تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. اس دین کو, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اس دین کو تمکن دے دیں گے جس دین کو ان کے لیے پسند کر لیا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی ہم خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دیں گے, لازمن بدل دیں گے. عربی گرامر کے لحاظ سے بڑی تاکید کا صیغہ ہے تینوں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ, بہت تاکید, لازمن بدل دیں گے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے, لازماً اس دین کو تمکن دے دیں گے جس دین کو ہم نے ان کے لیے پسند کر لیا, لازماً زمین میں خلافت عطا کر دیں گے جیسے پچھلوں کو عطا کی تھی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, پھر وہ بندگی کریں گے میری, شرک سے پاک کچھ بھی شرک نہیں ہوگا. آج ہم انفرادی طور پر بڑی بڑی ریاضتیں کر سکتے ہیں, راتوں کو نوافل ساری ساری رات پڑھ سکتے ہیں, ہم پورے سال کے روزے رکھ سکتے ہیں, اپنی انفرادی زندگی میں جائز ذرائع سے آمدنی بھی داخل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, ہم اپنی انفرادی اپنی گھریلو زندگی میں معاشرت قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ماحول ہمارے ارد گرد کا جو ہے وہ ہمیں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا. اور سود تو اب ایسا رچ بچ بس گیا ہے کہ جو بھی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں خوشبو تو موجود ہے ہی. جب وہ دین کو تمکن حاصل ہو جائے گا, وہ خلافت قائم ہو جائے گی, وہ تمہاری خوف کی حالت امن کی حالت سے بدل جائے گی. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, پھر ہوگی پیور شرک سے پاک بندگی اللہ کی. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, جو اس کے بعد بھی انکار کرے کفر کر دے تو وہی تو فاسق ہیں. کرو کیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کام کا آغاز کوئی خودکش بیلٹ باندھ کے دھماکہ کرنے سے نہیں ہوگا, بلکہ ترتیب تو وہی ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. پہلے نماز قائم کرو, اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, مال کی محبت دل سے نکالو تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے, تمہارا باطن پاک ہو جائے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور رسول کی اطاعت کرو, رسول کا اسوا اپنا لو, رسول کے طریقے پر محنت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ, اور انکار کرنے والے یہ گمان نہ کرنے کہ وہ ہمیں عاجز کرنے کے زمین میں, یہ تو تقدیر مبرم ہے. اللہ کے رسول صادق المصدوق سب سے سچا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ اس دنیا میں دوبارہ خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم ہوگی. کافر یہ گمان نہ کر لیں کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے دنیا میں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہ وہ سبق ہیں جو محترم ڈاکٹر سار احمد رحیم اللہ بار بار اس کی قوالی گاتے گاتے چلے گئے. یہ محفلیں گواہ ہیں کہ 27 سال یہاں اسی چیز کی قوالی گائی ہے. یہ چار آیات, چار مقامات قرآن حکیم کے میں نے ان کی ابتدا اور آخری پیغام الرحمن علم القرآن, قرآن کے دروس دیے, جمعے کے خطبہ میں قرآن بیان کیا, لوگوں کو یہی بتایا کہ اللہ کے رسول اللہ کی رسول کی آیات تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کی تذکیر کیا کرتے تھے. خطبہ جمعہ کا مقصد یہ تھا, عربی میں دیا کرتے تھے اللہ کے رسول, اس زمانے کے لوگوں کی زبان عربی تھی. اب وہ عربی میں یہاں پر ایک ایک گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے خطاب کر کے چلے گئے. یہی آیات, یہی قرآن کی آیات بار بار ہیمر کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ملک قائم ہوا تھا اس لیے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو, تاکہ پوری بنی نوع انسان پر حجت قائم کی جا سکے, گواہی قائم کی جا سکے, اور تاکہ اس ملک میں وہ نظام قائم ہو جائے, تاکہ لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ یہ ہے اصل نظام, اللہ کا دیا ہوا قانون کہ جس میں انسان کے لیے برکات ہیں, اس دنیا کی کامیابیاں بھی اور اخروی کامیابیاں بھی جبھی حاصل ہوگی کہ جب بنی نوع انسان کے لیے نظام قائم ہو جائے گا. یہ چند گزارشات ہیں. آج چونکہ ایک سال ہو گیا تو میں ان کی یاد آپ کے ذہنوں میں قرآن کے حوالے سے تازہ کر دوں, شخصیت کی یاد نہیں, قرآن کا پیغام تازہ کر دوں کہ یہ وہ پورا سبق تھا جو وہ شخص نے پڑھا کر گیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی سمجھ اور ان کے مطابق عمل عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.